الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. من قابل احترام بزرگو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور رسالہ جزاء الاعمال ہے، جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی صراحت کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ انسان کا عمل اصل ہے. اب اگر اچھا عمل ہے تو دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اثر ہے، اور یہ اثر ہونا بالکل یقینی ہے. اور اگر خدا نخواستہ عمل برا ہے، گناہ ہیں، ناجائز ہیں، تو اس کا برا اثر دنیا میں بھی ہے، عالم برزخ میں بھی ہے، اور عالم آخرت میں بھی ہے، اور عالم مثال میں بھی ہے. لہذا ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اچھے اچھے اعمال کرنے کی عادت ڈالے اور پابندی کرے، برے برے کاموں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور بچاتے ہی رہے. بہرحال جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس دنیا ہی میں کرنا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح ہے. عالم ارواح اس عالم کو کہتے ہیں جہاں روحیں جمع ہیں، جہاں پر تمام انسانوں کی روحیں جمع ہیں، ان کی روحیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، ان سب کی روحیں وہاں پر جمع ہیں، وہ ہے عالم ارواح. ہم سب بھی دنیا میں آنے سے پہلے وہیں تھے، پھر جب اللہ تعالیٰ جس کی روح کو چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھیجیں، تو پہلے اس روح کے لیے مرد ہے تو مرد کی شکل میں، عورت ہے تو عورت کی شکل میں، ماں کے پیٹ میں بچہ تیار کرتے ہیں. جب بچہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر عالم ارواح سے روح اس جسم میں ڈالی جاتی ہے. اور بچے کا دل دھڑکنے لگتا ہے. اس کے بعد پھر وہ پیدا ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ دنیا کے اندر اپنی روح کے ساتھ وجود میں آ جاتا ہے. تو عالم ارواح میں کوئی عمل نہیں ہے. یہاں آ کر کے بھی فوراً عمل شروع نہیں ہوتا ہے بلکہ بالغ ہونے پر شروع ہوتا ہے اور مرتے دم تک اس کے ذمے عمل رہتا ہے. اور وہ عمل یہی ہے کہ جب تک دنیا میں زندہ رہے اور اس کے ہوش و حواس درست رہیں تو وہ نیک عمل کرتا رہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. گناہوں کا اثر بھی قطعی اور یقینی ہے, نیک کام کا نیک اعمال کا اثر بھی قطعی اور یقینی ہے. اور یہاں رہتے ہوئے اس کے اعمال کا اثر دنیا میں بھی ہوتا رہتا ہے, کیونکہ جو نیک ہوتا ہے اس کو دنیا میں اچھے اثرات ملتے ہیں, اس کے اثرات اچھے اثرات قائم ہوتے ہیں مرتب ہوتے ہیں, اس کو اس دنیا میں بھی عزت ملتی ہے, عافیت ملتی ہے, راحت ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس کو ملتی ہے, اس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے, اس کے مسائل حل ہوتے ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں. دنیا میں بھی اس کے نیک اعمال کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ عالم برزخ میں بھی اس کے اچھے برے اعمال کا اثر مرتب ہوتا رہتا ہے. جو انسان دنیا میں ہوتا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کا عالم برزخ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, لیکن ہوتا رہتا ہے. ایسی عالم آخرت میں بھی یعنی جنت میں یا جہنم میں اس کے اعمال کا جو اثر ہے وہ وجود میں آتا رہتا ہے. یا تو اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کے لائق بنتا رہتا ہے, اللہ بچائے اللہ بچائے, یا نیک اعمال کرنے کی وجہ سے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے وہ جنت میں جانے کے لائق بنتا رہتا ہے, قابل بنتا رہتا ہے, اور آخرت میں بھی اس کا درجہ بلند ہوتا رہتا ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. عمل بہرحال اس دنیا ہی میں ہے. مرنے کے بعد عالم برزخ میں جا کر آدمی چاہے کہ میں نماز پڑھوں, روزے رکھوں, حج کروں, زکوٰۃ دوں, صدقہ کروں, خیرات کروں, تسبیحات پڑھوں, تلاوت کروں تاکہ میرے درجات بلند ہوں, نہیں ہو سکتا. ایسے عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد آدمی چاہے کہ جب جنت میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں, ایسی ایسی نعمتیں ہیں, ایسے ایسے درجے ہیں جو ان نیک اعمال کے بدلے میں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں, لو اب میں نمازیں پڑھ لوں, حج روزے رکھ لوں, تلاوت کر لوں, بس جو کچھ بھی یہیں پر ہے. جب سب کچھ یہیں پر ہے تو بس ہم پوری توجہ یہاں پر ہی اس طرف دیں کہ دنیا میں جب تک زندہ رہیں اپنا ظاہر بھی اپنا باطن بھی شریعت کے مطابق بنا کر رکھیں, نیک اعمال کرتے رہیں, گناہوں سے بچتے رہیں, گناہ ہو جائیں تو توبہ کرتے رہیں, پھر تندہی کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھیں, یہ کرتے رہیں. بس یہ خلاصہ ہے حضرت کے اس رسالے کا. اس کے حضرت نے اس میں چار باب حضرت نے قائم فرمائے ہیں. چوتھے باب میں حضرت نے عالم آخرت کے اثرات اور نمونے بیان فرمائے ہیں. پہلی فصل کے اندر حضرت نے ذکر اللہ کی اہمیت بتلائی تھی, جس کی تفصیل گزشتہ منگل کو ہو چکی ہے. خلاصہ اس کا یہ کہ ہر مسلمان مرد عورت کو کثرت سے ذکر اللہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہر مسلمان مرد عورت کو کثرت سے ذکر اللہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہم وقت اس کی زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر جاری رہنا چاہیے. تفصیل میں بتا چکا ہوں, خلاصہ پھر بتا دیتا ہوں کہ ایک تو ہر وقت تین ذکروں میں سے کوئی ایسا ذکر کرنے کی عادت ڈالے. سب سے اعلیٰ ذکر تو قرآن کریم ہے, اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ ہے, پھر اس کے بعد درود شریف ہے, اب جس کو ان میں سے جس سے زیادہ مناسبت ہو بس وہ کرے اور خوب ہی کرے, اتنا کرے کہ بس سراپا ذکر بن جائے. ایک شعر ہے کہ ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے قابل ذکر ہو گئے ہم بھی, ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے قابل ذکر ہو گئے ہم بھی. تو بھائی اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے نہیں ہوتا, کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی وجہ سے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کیا, اب لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں اتنا عبادت گزار ہے, فتنا اتنا نیک اور متقی پرہیزگار ہے, فلاں ایسا عابد و زاہد ہے, اور فلاں ایسا نیک و صالح متقی آدمی ہے. لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں اس کی. اب دیکھو ہم صحابہ کرام کی, تابعین کی, طب تابعین کی, ائمہ مجتہدین کی, سلف صالحین کی, اولیاء امت کی حکایتیں سناتے ہیں؟ نہیں سناتے. یہ اس لیے سناتے ہیں کہ وہ سراپا ذکر تھے. اور اللہ حضور نے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والوں کی ایک مثال بھی دی, کثرت سے ذکر کرنے والوں کی ایک مثال بھی دی ہے جس کو ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے, مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کو دیکھو تو خدا یاد آئے, ان کی شکل دیکھو تو خدا یاد آئے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آئے. تو بعض ایسے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے شیطان یاد آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. یہ وہ ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں, غیبت کرنے والے ہوتے ہیں, شراب پینے والے ہوتے ہیں, دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں, ناچ گانا دیکھنے والے ہوتے ہیں, یا ناچنے گانے والے ہوتے ہیں, یا تہمتیں لگانے والے ہوتے ہیں, غیبتیں کرنے والے ہوتے ہیں, خیانت کرنے والے ہوتے ہیں, جن کا ایک ایک عضو گناہوں سے بھرا ہوتا ہے, تو انہیں دیکھ کے شیطان یاد آتا ہے. اور جو متقی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے. چاہے وہ کالے رنگ کے ہوں, بشکل بصورت ہوں, مگر ان کے چہرے کو دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے. تو معلوم ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنا کرنا چاہیے کہ انسان سراپا ذکر بن جائے. بس تو پہلی فصل میں حضرت نے ذکر اللہ کی کثرت اختیار کرنے کی طرف متوجہ فرمایا ہے. اور بھائی ہمارے آپ کے یہاں جمع ہونے کا مقصد واحد یہی ہے کہ جو کچھ پڑھیں سنیں بس اس پر بلا تاخیر عمل کریں. اگر ہمارے اندر ذکر کرنے کی عادت نہیں ہے تو ڈالیں. دیکھو ہر کام کرنے سے ہوتا ہے, اس کی تفصیل بھی میں گزشتہ منگل کو بتا چکا. ہمت کریں بس, ہمت کریں گے تو سب کام ہو جائے گا. ہمت اور دعا بس یہ دو گر ہیں ہر کام میں کامیاب ہونے کے. دین کام ہو یا دنیا کام ہو, دو چیزیں ہم اختیار کر لیں. ایک تو ہمت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. جب اللہ تعالیٰ کی توفیق آئے گی اور ہماری طرف سے کوشش ہوگی, یقیناً کامیابی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. آج کی جو فصل ہے وہ فصل نمبر 2 اور نمبر 3 ہے. اس میں حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے اثرات بیان فرمائے ہیں, قرآن کریم کے اثرات بیان فرمائے ہیں. یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ, اور بلا شبہ یہ افضل الذکر ہے. یعنی جتنے بھی اذکار ہیں یہ ان کا سردار ہے یہ, اور اس لیے سردار ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے تو سب سے افضل ہی ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہے, اللہ تعالیٰ سب سے بڑے, اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے. تو ان کا کلام بھی سب سے بہتر ہے, ان کا کلام بھی سب سے افضل ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے جو انہوں نے اپنی رحمت سے حضور پر نازل فرمایا ہے, اور قیامت تک کے لیے اس کو ہمارے اندر رکھ دیا ہے کہ بس ہم اسے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیں. بھائی کسی سے ملنا ہو تو اس کے آدھی ملاقات اس کا کلام ہوتا ہے, کہ اس کا کلام پڑھو, سنو, سمجھو, بس یہ آدھی ملاقات ہیں, تو پوری ملاقاتوں انشاءاللہ جنت میں ہوگی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. آدھی ملاقات بھی کم ملاقات نہیں ہے بھائی, کسی کے پاس صدر صاحب کا یا وزیر اعظم خط آ جائے کبھی کل تم کو ملازمت ملنے والی ہے, تو اس نے بادشاہ کو دو دیکھا نہیں, اس سے تو ملاقات کی نہیں ہے, وزیر اعظم سے اس کی ملاقات تو ہوئی نہیں ہے, مگر وہ لیٹر اس کے لیے سب کچھ ہے, اس کا خط جو کہتا ہے سب کچھ دکھاتا پھرے گا, ارے بھائی وزیر اعظم کا خط آیا, کل مجھے نوکری مل رہی ہے, کل مجھے نوکری مل رہی ہے, خوش ہوگا نہیں ہوگا. تو یہ تو آدھی ملاقات ہے, اسی پر جناب وہ آدھا بادشاہ بن جاتا ہے. تو بس سمجھو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کلام پڑھنے والا ہو جائے گا تو وہ بھی آدھی ملاقات کی وجہ سے مالا مال ہو جائے گا. اور ہمارے اندر یہ بڑی کمزوری ہے اور ہمارے اندر یہ بڑی خامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہمیں عطا فرما دیا اور ہم اس کے پڑھنے والے نہیں, اور نہ پڑھنے والوں میں وہ بھی داخل ہیں بھائی جو تجوید سے نہیں پڑھتے. ننانوے فیصد مسلمان خواتین و حضرات قرآن شریف غلط پڑھتے ہیں, وجہ یہ کہ تجوید سے قرآن شریف پڑھنا سیکھتے ہی نہیں, ہمارے یہاں رواج ہی نہیں. بس ہمارے بچے جن مدرسوں میں پڑھتے ہیں, جن مکاتب میں پڑھتے ہیں, وہاں اکثر و بیشتر تجوید سے پڑھانے کا انتظام نہیں ہوتا. خاص طور سے عورتوں کو جو قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے وہ مجہول طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, تجوید کا وہاں نام و نشانی نہیں ہوتا. اور آپ سوچ رہے ہوں گے ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے چاروں طرف جو مدرسے ہیں وہاں پہ تو سب تجوید سے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. ارے بھائی یہ تو ایسا ہے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ, یعنی پوری مسلم امہ کے اعتبار سے اگر دیکھو تو ایسا ہے جیسے اونٹ اور ایک زیرہ, جو مناسبت زیرے میں اور اونٹ میں ہے وہ مناسبت ہمارے تجوید سے پڑھنے میں اور نہ پڑھنے میں ہے, یا آٹے میں نمک کے برابر جسے کہتے ہیں. تو جو قرآن شریف جہاں کہیں پڑھا جاتا ہے تجوید کے مطابق تو بہت ہی کم ہے وہ. حالانکہ قرآن شریف کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے, تو اول تو قرآن شریف خلاف تجوید پڑھنے والے 99%, اور ان کو اپنی اس غلطی کا کوئی احساس بھی نہیں, اور احساس نہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ روز مرہ یہ گناہ بھی ہو رہا ہے, اس سے توبہ بھی نہیں, اور توبہ کرنے کے بعد یہ مطلب نہیں ہوتا پھر جان کے بوجھ کر گناہ کرو, جان بوجھ کر پھر روزانہ گناہ ہو رہا ہے. لہذا ہم جتنے کم از کم یہاں بیٹھے ہیں یا جو جو بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ بیان سنیں ان کے ذمہ واجب ہے جہاں بھی ہیں اپنا قرآن شریف تجوید کے مطابق صحیح کرنے کا اہتمام کریں, اور جو بھی اس کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. ہمارے دارالعلوم میں تو الحمدللہ اس کا معقول انتظام ہے, اور اندر والوں کے لیے بھی اہتمام ہے, باہر والوں کے لیے بھی انتظام ہے, اور جو حضرات منگل کو شہر سے تشریف لاتے ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باب الشفیع کے اوپر ایک, باب عائشہ کے اوپر ایک مدرسہ شروع کروا دیا ہے جس میں قاری صاحب ماشاء اللہ تجوید سے قرآن شریف پڑھاتے ہیں, لہٰذا ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ جب منگل کو یہاں بیان سننے آتے ہیں تو مغرب سے عشاء تک اور قربانی دیں, اور قربانی دینا واجب ہے ان کے ذمہ تاکہ ان کا قرآن شریف تجوید کے مطابق درست ہو جائے, اور جنہیں قرآن شریف تجوید کے مطابق ہے وہ بھی اپنے اطمینان کر لیں, قاری صاحب کو سنا کر کے اطمینان کر لیں کہ اب بھی میں تجوید کے مطابق پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد ضروری نہیں کہ اب ہمیشہ وہ تجوید کے مطابق ہی پڑھے, بعض مرتبہ غفلت کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے, لاپرواہی کی وجہ سے تجوید کی غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں, پھر وہ پکی ہو جاتی ہیں اور آدمی پھر خلاف تجوید پڑھنا شروع کر دیتا ہے. بہرحال اس وقت عورتوں کو بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور مردوں کو بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور ماں باپ کو اپنی اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایک تو قرآن شریف پڑھائیں, اس کی طرف بھی بہت لوگوں کو بہت کم توجہ ہے, خاص طور سے جن کا تعلق اسکول کالج اور یونیورسٹی سے, وہاں تو قرآن شریف پڑھنے پڑھانے کو خانہ ہی نہیں ہے, تجوید کا تو کوئی خانہ ہی نہیں ہے بالکل, نہ وہ خود پڑھتے ہیں نہ ان کے بچے پڑھتے ہیں, وہاں تو تجوید کا کوئی انتظام ہی معقول سا نہیں ہے. اور جو مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں, دینی حلقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں, 99% ان کے اندر بھی خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی تجوید سے قرآن شریف پڑھانے کا رجحان نہیں ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کلام ہے تو اس سے کلام پڑھنے کا بھی تو ڈھنگ ہے نا, طریقہ ہے, اور یہ تجوید سے پڑھنے کا ثبوت بھی قرآن و حدیث سے ہے. یہ نہیں کہ یہ علماء نے اپنی طرف سے بنایا ہے, یہ سب قرآن و حدیث سے ساری قراءتیں ثابت ہیں, اور جتنے بھی کیا کہتے ہیں قرآن شریف پڑھنے کے طریقے ہیں سب کا ثبوت ہے. جیسے نماز روزے کا حکم ہے, ایسی تجوید سے قرآن شریف پڑھنے کا حکم ہے. میں راز کر دیا کہ قرآن شریف کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے. اب ساری عمر ہو جاتی ہے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے کی, لیکن نہیں ہوتی تو ادھر نہیں ہوتی. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خانقاہ کے اندر جو لوگ اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے, تو باقاعدہ حضرت کے یہاں ان کو تجوید سے قرآن شریف پڑھنے کا بھی پابند بنایا جاتا تھا. حضرت کی مجلس میں ہی بیٹھتے تھے, خانقاہ کے اندر بھی انہیں قیام ہوتا تھا اپنی اصلاح کے لیے, ساتھ ساتھ قرآن شریف کی اپنی اصلاح بھی کرواتے تھے. ایسے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہردوئی میں جو ان کا مدرسہ اور خانقاہ تھی, وہاں پر بھی حضرت کے یہاں بھی مجھے یاد ہے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمائے رہے کہ جب میں ہردوئی گیا تو حضرت کے مدرسے میں میں نے بھی بیٹھ کر کے اپنا قرآن شریف ٹھیک کروایا. تو جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ تو اس طرح سے, انہیں کوئی اپنی شان بنانی نہیں ہوتی ہے, وہ مدرسے میں حضرت کے مجاز ہونے کے باوجود بھی اپنی اصلاح کی غرض سے مدرسے میں بیٹھے ہیں. تو جو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو پھر وہی گلے گلزار بنتا ہے. تو بھائی اس کی پرواہ نہیں کریں کہ بھائی اب ہم بوڑھے ہو گئے تو ہم کیا کریں گے. عام طور پر عام لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ جو بوڑھا ہو جاتا ہے وہ قرآن شریف صحیح نہیں کر سکتا, کہتے ہیں بوڑھے طوطے ہیں اب کیا صحیح ہوں گے. ارے بوڑھا طوطا بھی قاری بن سکتا ہے, اور نہیں بن سکتا تو بننے کی کوشش تو کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کوشش کرنے پر بھی ڈبل ثواب ہے, یعنی قاری کو سنگل ثواب ملتا ہے, اور جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, تجوید سے پڑھانے جا رہا ہے لیکن کوشش کر رہا ہے, جس کی وجہ سے اٹک اٹک کے اس کو پڑھنا پڑتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ارے بھائی ہمیں ڈبل ثواب چاہیے اور کیا چاہیے, سنگل ثواب سے ڈبل ثواب اچھا ہے یا نہیں. اسی کی ایک مثال اور یاد آ گئی, عام طور پر جو لوگ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ اہتمام ہم سب کو نصیب فرمائے, اس کا شوق ہم سب کو عطا فرمائے, یہ مبارک شوق ہے, اس کا بڑا ثواب ہے, لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ لوگیں کندھے پھلان کر پہلی صف میں جا کے نہ بیٹھے, یہ بدتمیزی کی بات ہے, بد تہذیبی کی بات ہے, دوسروں کی تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہے. ایسے دو آدمیوں کے درمیان میں نے گھس کے نہیں بیٹھے, جیسے بعض لوگ پہلے سے تو آتے نہیں ہیں, دیر سے آتے ہیں, اور دیر سے آ کر کے چاہتے بھی ہیں کہ صف اول کے اندر بیٹھیں, تو یا تو کندھے پھلانگ پھلانگ کر آگے جا کر کے بیٹھیں گے, اب اگر پہلی صف میں جگہ ہے تو وہاں بیٹھ جائیں گے, ورنہ آگے بیٹھ جائیں گے, وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے تاکہ جب صف کھلے گی تو ہم بیٹھ صف میں کھڑے ہو جائیں گے. تو صف میں کھلنے کے بعد کھڑے ہونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کندھے پھلانگ کے آنا غلط ہے, وہ گناہ کا باعث ہے. ایسی زبردستی دو آدمیوں کے درمیان گھس کے بیٹھنا یہ بھی غلط ہے اور گناہ کی بات ہے. یہ لہذا اگر صف اول میں آنا ہے تو پہلے سے آئیں, اگر اذان سے پہلے بھی آنا پڑے تو آئیں, ورنہ اذان ہوتے ہی فوراً آئیں. صف اول انشاءاللہ آرام سے مل سکتی ہے, شوق ہے تو اس کا شوق کا طریقہ بھی ہے, طریقہ اختیار کرو تو یہ انشاءاللہ شوق بھی پورا ہوگا, ثواب بھی ملے گا, کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. بہرحال پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن اگر کوئی آدمی صف اول کا اہتمام کرنے کے لیے مستعد تھا, سب کچھ تھا, اب اتفاق سے جب مسجد میں پہنچا تو صف اول پوری ہو گئی, پہلی صف میں اب کہیں جگہ نہیں ہے, تو بادل ناخواستہ دوسری صف میں بیٹھ گیا اور بیٹھنا بھی چاہیے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پہلی صف کا دگنا ثواب عطا فرمائیں گے, اسے پہلی صف کا دگنا ثواب ملے گا. جس پہلی صف میں بیٹھے ہیں ان کا ثواب سنگل ہے, اور یہ جو بعد میں آیا ہے اس کا جو دوسری صف میں بیٹھا ہے اس کو پہلی صف کا دگنا ثواب مل رہا ہے. تو جیسے یہاں دگنا ثواب ہے ایسے یہاں جو بوڑھا طوطا ہو گیا ہے, یعنی بوڑھا ہو گیا ہے اور اب بڑھاپے کی وجہ سے اس نے جوانی میں تو تجویز سیکھی نہیں, اب اس کو فکر ہو رہی ہے کہ بھائی واقعی یہ تو بہت بڑا واجب ہے جو میں نے چھوڑ رکھا ہے اور اب میں پڑھوں. قاری صاحب کے پاس جاتا ہے, اب قاری صاحب کہتے ہیں سا نکال, نکلتا ہی نہیں. غوط تو کیا نکلے, غوط تو کیا نکلے, وہ سا ہی نہیں نکل رہا, سین ہی نہیں نکل رہا, زبان ہی نہیں پلٹ رہی. تو وہ مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو, برابر کوشش جاری رکھے, برابر کوشش جاری رکھے. چاہے زندگی میں وہ حروف یا بعض حرف مخرج سے نکلیں یا نہ نکلیں, یہ کوشش کرتا رہے گا ڈبل ثواب ملے گا اس کو. ایک قرآن شریف پڑھنے کا اور ایک محنت کرنے کا, اور کیا چاہیے بھائی؟ بس ہمیں تو یہی چاہیے کہ بس جہاں ان کی رضا بس ہماری بھی وہیں پہ رضا. تو سب سے پہلا کام قرآن شریف کے اندر ہی ہے, اور یہ قرآن شریف کا پہلا حق ہے, یاد رکھو قرآن کریم کا پہلا حق یہی ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے, اور یہ واجب ہے, یہ واجب ہے یاد رکھو. لہذا ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے مدارس کے اکثر طلبہ کے یہاں بھی یہی حال ہے کہ وہ جن مدرسوں سے قرآن شریف پڑھ کے آتے ہیں وہاں تجوید سے نہیں پڑھا انہوں نے, اب یہاں آ کر کے موقف حلے میں بھی ہو جاتے ہیں اور دورے میں بھی آ جاتے ہیں, تخصص میں بھی چلے جاتے ہیں, لیکن ان کو نماز میں قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا. اگر ان سے نماز پڑھواؤ تو غلط سلط قرات کرتے ہیں. کوتاہی یہی ہے, اور بہت بڑی کوتاہی ہے جس کو دور کرنا چاہیے. پہلا حق یہ ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کو صحیح سمجھیں, قرآن کریم کو صحیح سمجھنا یہ اس کا دوسرا حق ہے. اس کی طرف بھی ہمارے الحمدللہ مدارس میں تو اس کا ترجمہ پڑھانے کا, تفسیر پڑھانے کا انتظام ہے, اس لیے اکثر و بیشتر تمام طلبہ پڑھتے ہیں, لیکن عام مسلمان نہیں پڑھتے. ان کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ یا تو کسی استاد سے وہ تو لے کر کے ترجمہ پڑھ لیں, یعنی ترجمہ عام قرآن شریف کا جو کہ آسان ترجمہ ہے, بس وہ ان سے پڑھ لیں, کیونکہ استاد کے پڑھانے میں اور ان سے پڑھنے میں اور خود مطالعہ کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. خود مطالعہ کرنے میں اور استاد سے پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لہذا پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اگر کسی کو اتنا وقت نہیں ہے, فرصت نہیں ہے, تو خود بھی مطالعہ کرے. اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن کریم بس ہم سب کے لیے کافی شافی ہے. یہ آسان بھی ہے اور اس کی اور یہ مختصر بھی ہے, اور اس کی تشریحات جو ہیں وہ قرآن شریف کا ترجمہ واضح کرنے کے لیے بہت نافع اور مفید بھی ہیں. تو عام مسلمان اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. روزانہ جس طرح قرآن شریف کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں, جیسے ایک پارا آدھا پارا, وہی ایک رکوع بس ترجمے کے لیے نکال لیں کہ الف لام میم شروع کریں, اور روزانہ بس ایک رکوع کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھ لیا کریں. بس اس طریقے سے بس روزانہ کا معمول بنا لیں. جہاں تسبیحات کا معمول ہے, جہاں تلاوت کا معمول ہے, وہاں ترجمہ پڑھنے کا بھی معمول بنا لیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ مؤثر کتاب کوئی ہو نہیں سکتی, نہ ہے نہ ہو سکتی. جو کچھ بھی تاثیر دنیا میں اسلام کے اندر کے ذریعے ہوئی ہے وہ قرآن شریف کی برکت سے ہوئی ہے, کہ مسلمانوں نے قرآن شریف کو اپنایا, اس کے اوپر عمل کیا, اس کو پھیلایا, بس دنیا جو ہے کفر سے نکل کر کے اسلام میں داخل ہو گئی, اور آج بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں الحمدللہ مسلمان ہیں. یہ سب تاثیر ہے قرآن کریم کی, کہ اس سے زیادہ مؤثر کوئی کتاب نہیں ہے. جب اگلوں کی اصلاح اسی سے ہوئی ہے تو پچھلوں کی بدرجہ اولا انشاءاللہ اسی کے ذریعے اصلاح ہوگی. لہذا عام مسلمان جب اس کو پڑھیں گے آہستہ 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 آہستہ, تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کلام کے اثرات آئیں گے, اس سے ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی, گناہوں کو چھوڑنے کی طرف متوجہ ہوں گے, فرائض واجبات ادا کرنے کی طرف دھیان جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دوسرا حق ہے قرآن شریف کو سمجھنا, اور تیسرا حق سبھی کو معلوم ہے وہ قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا. لہذا اس پر عمل کرنا مقصود ہے، اس لیے اسی کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ تو آج تو یہ تمہیدی باتیں کچھ ہو گئی ہیں، مگر یہ سب اہم ہیں، جن میں سب سے اہم بات تجوید کے مطابق اپنا قرآن شریف درست کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واغفرنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ونهجا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، يا رحم الراحمين اپنے رحمت سے اپنے فضل سے یا اللہ اپنا کلام پاک تجوید سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو، سب مسلمانوں کو اپنا کلام پاک تجوید سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جس قدر تجوید پڑھنا واجب ہے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے مطابق کلام پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین صبح شام ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو تجوید سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما، بے شک جو کچھ عمل ہے وہ یہیں پر ہے، آگے نہیں ہے، جب نہیں ہے تو یا اللہ ہمیں یہاں باعمل زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، متقی پرہیزگار بننا نصیب فرما، یا اللہ ہم اپنی زندگی بہت زیادہ ضائع کر چکے ہیں، زندگی کا بیشتر حصہ گزار چکے ہیں جو لغویات میں، فضولیات میں، گناہوں میں، غفلتوں میں گزر چکا ہے، یا اللہ اب آئندہ کی زندگی غفلت میں نہ گزرے، لاپرواہی میں نہ گزرے، گناہوں میں نہ گزرے، فضولیات میں نہ گزرے، لغویات میں نہ گزرے، آپ کی عبادت میں گزرے، آپ کی اطاعت میں گزرے، آپ کی یاد میں گزرے، یا ارحم الراحمین کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، دائمًا دائمًا اپنا کلام پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، یا اللہ اپنے کلام پاک کے نور سے ہم کو منور فرما، ہماری آنکھیں منور فرما، دل دماغ منور فرما، اعضاء و جوارح منور فرما، بال بال کو منور فرما، یا اللہ ہمارے رگ و ریشے میں اپنے کلام پاک کا نور بھر دیجیے، ہمیں سراپا نور بنا دیجیے، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وخلفي نورا ومن امامي نورا واجعلني نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اعطني نورا، اللهم اعطني نورا، يا الله ہمیں سراپا نور بنا دے، يا الله گناہوں کی ظلمتوں سے ہمیں پاک فرما، ہمارے دلوں کو يا الله گناہوں کی ظلمتوں سے پاک فرما، ہماری آنکھوں کو پاک فرما، ہمارے اعضاء و جواروں کے جوارے کو پاک فرما، ہمیں اپنے نیک مخلص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نیک مخلص بندوں میں شامل فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، جو جو مسلمان خواتین و حضرات دنیا میں جہاں کہیں یہ بیان سنیں یا سن رہے ہیں، یا اللہ ہماری سب دعاؤں میں ان کو شامل فرما، ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما، ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہمیں بھی دنیا میں سرخرو اور آخرت میں سرخرو فرما، ان کو بھی دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب ہم کو عطا فرما. یا اللہ سب ہم کو عطا فرما. یا اللہ سب ہم کو عطا فرما. اور جن چیزوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی، یا اللہ ان سب سے ہم کو بھی پناہ عطا فرما. سب مسلمانوں کو پناہ عطا فرما، ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي www.tasqur'an.com